بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام امت واحدہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، اگر آج امت اسلام تاریخ کے اس حساس دور میں اپنے آپ کو تاریخ کے ایک بڑے ہنگامے سے بچانا اور حق و انسانیت کی آواز کو مشرق و مغرب کی قوموں تک پہنچانا چاہتی ہے، تو اسے اپنی صفوں کے درمیان اتحاد قائم کر کے اور اسے مضبوط بنا کر یہ کام انجام دینا ہوگا. ہمیں امید ہے کہ اس وحدت سے عالم اسلام کے دشمن نا امید اور ناکام ہوں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ و انا ربکم فاعبدون. اذان محترم، پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع اسی پروگرام کا یہ تسلسل ہے کہ جس کا موضوع یہ تھا کہ امت واحدہ یعنی امت اسلامیہ کی کمزوری اور ضعف کے اسباب کیا ہیں. تو ہم نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ایک بہت بنیادی سبب امت واحدہ کی کمزوری کا تفرقہ ہے، اختلاف ہے. آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں تفرقہ ہے اور ہمیں متحد ہونا چاہیے، تو اس متحد ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ جو آج رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سال کو سال وحدت ملی اور انسجام اسلامی یعنی سال وحدت قرار دیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آج متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اسلام کا دفاع کریں، اسلام کی ترویج اور تبلیغ کریں. تو سوال یہ ہے کہ اس اتحاد کا معنی کیا ہے؟ خود معنی رہبر معظم نے اس طرح سے کیا کہ اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اندر ضم ہو جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ سب اپنے اپنے مختصات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے، ان سے تمسک کرتے ہوئے مشترکات میں ایک ہو جائیں. لہذا مشترکات کیا ہیں؟ جیسے قرآن تمام مسلمانوں کا ایک، کعبہ تمام مسلمانوں کا ایک، حج تمام مسلمانوں کا ایک، اسی طرح سے ایک ایک کر کے اگر آپ عبادات کو دیکھتے چلے جائیں، حتیٰ سیاسی مسائل کو دیکھتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مشترکات آج مسلمانوں میں ایک ہیں. لہذا ان مشترکات سے تمسک اختیار کریں اور مختصات کو اپنے پاس رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا معنی جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں اتحاد کرو. کس طرح سے؟ اس طرح سے اتحاد کرو کہ آج جس طرح سے دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف ایکا کر لیا ہے، آج فلسطین ہو، لبنان ہو یا عراق ہو، دنیا بھر میں کس طرح سے آج مسلمانوں کے خلاف کفر ملت واحدہ بن کر عالم اسلام کو نابود کر رہا ہے. بس ہمیں بھی چاہیے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے اپنے گروہوں میں، اپنے اپنے فرقوں میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو، اپنے مختصات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ایک مشترکہ مسئلہ یعنی امت واحدہ کا دفاع، اسلام کا دفاع، پیغمبر اکرم کا دفاع، قرآن کے دفاع کے لیے ہم لوگ ایک ہو جائیں، ہم کار ہو جائیں، ہم فکر ہو جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم فیض کاشانی
مرحوم اپنی کتاب الحجۃ البیضا میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ دو دینی بھائیوں کو دو دوستوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایک دوسرے کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. یہ روایت بہت خوبصورت ہے. بہرحال مومنین کو اکٹھا اور ایک طاقت ہونا چاہیے، ان میں پاکیزگی ہو، نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور ان کی طاقت کا رخ مشترکہ دشمن کی طرف ہونا چاہیے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس جھگڑے اور تنازع کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ تمہاری طاقت کم ہو جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای فرماتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی قوموں کے اتحاد میں تفرقہ پیدا کر سکے۔ مصر کے عظیم عالم دین اور جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم شیخ محمود شلتوت 40-50 سال قبل ادیان و مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اب میں خدا کے نام پر، کتاب خدا کے نام پر اور وحدت اسلامی کے نام پر شیعہ سنی علماء کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ان کے درمیان یکجہتی کی دعوت دیتا ہوں۔ علماء شیعہ و سنی را به تقریب و همبستگی دعوت می کنم۔
ایک اہم عنصر جو آج ہمارے معاشرے میں اختلاف اور تفرقے کا باعث بنا ہے اور ہر قسم کی وحدت کے لیے سخت خطرہ ہے اور جسے ایک بڑا درد قرار دیا جا سکتا ہے، اسلامی شخصیات اور گروہوں کے بارے میں جھوٹی خبریں گڑھنا اور انہیں پھیلانا اور ان لوگوں پر ناروا الزامات عائد کرنا اور بے بنیاد افواہیں پھیلانا ہے کہ جو پہلے اسلام کے دشمنوں اور بعض مسلمان گروہوں کی جانب سے گڑھی جاتی ہیں اور پھر بے خبر اور ناآگاہ مسلمانوں کے ذریعے کہ جو ظاہری امور کے پیچھے کار فرما پلید ہاتھوں کو تشخیص دینے پر قادر نہیں ہیں اور وہ ان افواہوں کے پیچھے چھپے ہوئے اسلام کے غداروں اور دشمنوں کے شخصی، گروہی یا مسلکی مقاصد کو درک کرنے اور پہچاننے سے قاصر ہیں، سامنے آتی ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو جاتی ہیں، اور یہی ناروا الزامات اور بے بنیاد افواہیں وحدت کلمہ کے لیے ہر قسم کے خطرے، مختلف اسلامی گروہوں کے درمیان نفاق اور جدائی پیدا کرنے کا اور شخصیت کے قتل یا شخصیت کی پامالی کا وسیلہ بنتی ہے، تاکہ وہ اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اپنے پیر جما سکیں۔ اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کو شرعی فریضے کے مطابق اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بات یا افواہ سنے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے سے قبل ہی اس پر یقین کر لے، اور کسی شخص یا گروہ کے بارے میں غیر مصدقہ اور غیر تحقیق شدہ خبر کو اپنے اعتقادات میں شامل کر لے، جائے کہ وہ یقین حاصل کرنے سے قبل اس خبر اور افواہ کو دوسروں تک بھی پہنچا دے۔ اگر مسلمان اسلام کی آسمانی تعلیمات کے اس ایک سادہ سے دستور پر عمل کر لیتے تو ہم دشمنان اسلام کو شکست کھاتا ہوا دیکھتے۔ انشاءاللہ مسلمان اب اس بات پر عمل کریں۔
ناظرین، لفظ ملت کے برخلاف کہ جو ایک خاص خطے اور سرزمین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ معنی و مفہوم پیدا کرتا ہے، لفظ امت کا تعلق آرزو اور عقیدے سے ہے۔ اسلام موجودہ حد بندیوں کا قائل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک حقیقت کا پیغامبر ہے اور چاہتا ہے کہ تمام لوگ اس حقیقت سے بہرمند ہوں۔ اسلام کا سورج اس لیے طلوع ہوا کہ دنیا کے تمام انسان اس کی روشنی اور حرارت سے فائدہ اٹھائیں۔
در تاریخ اسلام هم میبینیم.
ہم تاریخ اسلام میں ان مشترک نکات تک بہت دفعہ پہنچے ہیں. گزشتہ ایک صدی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ استبداد اور استعمار کے عناصر آئے. تاریخ اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں تک کہ استبداد کے عناصر مسلمانوں میں اثر و رسوخ پیدا نہیں کر سکے. مذاہب کے درمیان ہم ایک جزوی وحدت دیکھتے ہیں. میں ایک تاریخی نقطہ بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں حنفیہ مذہب کے رہنما ابو حنیفہ نے علوی تحریک کا خود ساتھ دیا اور جہاد کا فتویٰ دیا. وہ عباسیوں کے خلاف علویوں کی تحریک میں خود بھی شریک تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ علوی شیعہ تھے اور ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے، لیکن سیاسی اور اتحاد کے مسائل میں وہ نہ صرف مکمل طور پر ایک ہو جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں بلکہ فتویٰ بھی دیتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان اختلافات زیادہ ہونے اور بڑھنے کا ایک سبب اخلاقی مسائل ہیں، جن میں حسد، عدم برداشت اور بے جا تعصب شامل ہیں. اس سلسلے میں خداوند کریم نے ایک معیار قرآن میں بیان کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. معیار تقویٰ ہے. قرآن کریم میں ہمیں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آتی جس میں قوم پرستی کی تعریف کی گئی ہو، بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے، بعض میں براہ راست اور بعض میں بالواسطہ. بہرحال ایران کے مشہور شاعر شیخ سعدی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومنین آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو تمام بدن اس سے متاثر ہوتا ہے. وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش زیک گوہرن، جو عضوی بے درد آورد روزگار دیگر عضوہارا نماند قرار، تو کز محنت دیگراں بھی غمی نشاید کے نامت نہند آدمی. اگر ہم ان اقوال اور روایات پر عمل کریں تو ہم شیطانی خواہشات اور دنیا طلبی سے بچیں گے.
اب یہ ایک بات تھی کہ جس کو بیان کرنا ضروری تھا. دوسرا کچھ اخلاقی مسائل ہیں کہ جو امت واحدہ کی نابودی، شکست، کمزوری کا سبب بنے ہیں. آج جو مسلمان زوف کا شکار ہوئے ہیں اس کا ایک بہت بنیادی عنصر خود ہماری اخلاق سے دوری ہے. وہ پیغمبر اکرم جو فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا ایک بنیادی ترین مقصد خود مکارم اخلاق کو تمام کرنا ہے، اخلاق کو کامل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا. بس عزیزان گرامی، وہ رسول گرامی جو اسوہ حسنہ ہیں تمام کی تمام انسانیت کے لیے، آج انہی کی امت ان کے اخلاق سے دور ہو چکی. آج مسلمانوں کے درمیان حسد اور اسی طرح سے ظلم، قتل اس قدر عام ہو گیا. آج مذہب کے نام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے. کون سی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن اجازت دیتا ہے؟ سنت اجازت دیتی ہے؟ کون سے فرقے کا توضیح اور کون سے فرقے کی فقہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مسلمانوں کا قتل کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے بھی خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی بھی مسلمان کا قتل، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے. اور شیعہ ہو یا سنی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کلمہ گو کا قتل کرنا حرام ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے, قرآن اور نبی اکرم سے تمسک اختیار کرتے ہوئے اس تفرقے کو, اس ظلم کو, اس حسد کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ دوبارہ سے امت واحدہ کی طرف پلٹیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غلام رسول کشمیری. مسلمان علماء اور دانشوروں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے وحدت اسلامی کا منشور مرتب کرنا چاہیے. اس قسم کی کانفرنسیں عالم اسلام میں وحدت قائم کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں اور در حقیقت تمام اسلامی فرقوں کے درمیان وحدت, دوستی اور اخوت کا رشتہ قائم ہونے کا باعث بنتی ہیں. مسلمان علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں اور رکاوٹوں کو اچھی طرح پہچانیں اور ان کو ناکام بنانے کی مناسب راہ حل پیش کر کے تمام اسلامی ملکوں کو ارسال کریں.
ناظرین, آج کے دور میں ہر مسلمان فرد کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اور ہر اسلامی گروہ کو دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے, کہ جس سے یقیناً اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوگا, اپنے اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اختلاف اور تفرقے سے گریز کرنا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.